उसका कोई नुकसान नहीं है वाला है आखिरत के बाद। लेकिन अगर जालिम जुल्म करके बेईमानी की मौत मर गया तो हमेशा की जहन्नम में जाएगा। और अगर मुसलमान मुसलमान पर जुल्म करे तो मुसलमान जालिम है तो वो भी जहन्नम में जाएगा। ये अलग बात है कि ईमान की वजह से एक न एक दिन वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, लेकिन जुल्म की सजा उसे मिलेगी। जालिम की मदद यह है कि जालिम को जुल्म करने से रोको, ये उसके साथ एहसान है। लेकिन आज की दुनिया में प्रोपेगंडा अजीब है, जो मजलूम है उनको जालिम बताया जा रहा है और जो जालिम है उनको मजलूम बताया जा रहा है। बल्कि इससे आगे की बात यह है, अगर आप मजलूम को अगर आप जालिम को मजलूम कहें मजलूम को जालिम कहें तो आप मुजरिम होंगे। आपको जालिम को जालिम कहना आपको आपका हक आपको हक नहीं है। अगर आप जालिम को जालिम कहें तो आप मुजरिम हैं, मजलूम को मजलूम कहें तो मुजरिम हो जाएंगे। यह ईमान का इम्तिहान है, कौन जालिम को जालिम कहता है मजलूम को मजलूम कहता है। यकीनन जालिम जालिम है मजलूम मजलूम है। अगर कोई मुकदमा किसी कादी की अदालत में जाए और वो जालिम को जालिम बताए मजलूम को मजलूम बताए तो वो कादी सही है, वो जज सही है। अगर उसने गलत फैसला किया, जालिम को मजलूम साबित कर दिया, मजलूम को जालिम साबित कर दिया, उधार है कि वो जज वो खुद जालिम है, उसने फैसला बदल दिया। इसलिए मुझे हदीस याद आती है और अहम हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया سِتَّةٌ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِسِتَّةٍ قَبْلَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن چھ قسم کے لوگ حساب کتاب سے پہلے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں ترتیب ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو، لیکن چھ آدمیوں کو آپ نے بتایا ہے، چھ آدمی سے مراد چھ قسمیں ہیں، اور یہ کس قسم میں کتنے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ سِتَّةٌ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِسِتَّةٍ قَبْلَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمائے التجار بالخيانة، تاجر جہنم میں جائے گا خیانت کرے گا، یعنی مال میں ملاوٹ کرے گا، مال کا عیب چھپائے گا، ڈنڈی مارے گا، جھوٹ بولے گا، اتنی قسم خیانت کی، وہ سب خیانت۔ تو تجارت میں تاجر دھوکہ دے گا گاہک کو، خریدنے والے کو، اور دھوکہ دینے کی متعدد شکلیں ہوتی ہیں، لہذا وہ جہنم میں جائے گا خیانت کر کے۔ وہ تحقیر بالکبری، تحقان کہتے ہیں کسی گاؤں اور کسی علاقے کا جو پردھان ہوتا ہے، منتری ہوتا ہے اور قبیلے کا سردار ہوتا ہے، ایسے قسم کے لوگ یہ جہنم میں جائیں گے کبر کی وجہ سے۔ ان کے اندر بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، تعلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ وہ اہل الرصادیق بالجہل، رصادیق کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں علم کی روشنی نہیں ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے، جہاں کے لوگ علم سے بھی کورے اور مال سے بھی خالی، تو ان کے یہاں فقر بھی ہوتا ہے، جہل بھی ہوتا ہے، تو جہالت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ان کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں زیادہ ہے مسلمانوں کی بستیوں میں, وہ چھوٹی بستیاں ہیں جہاں جہالت بھی ہوتی ہے فقر بھی ہوتا ہے. تو مال کا لالچ دے کر ان کو اسلام سے پھیر دیتے ہیں. واہل الرساتین بالجہل والعلماء بالحسد, علماء کی جو جماعت جہنم میں جائے گی وہ حسد کی وجہ سے جائے گی, یعنی وہ زنا کر کے, چوری کر کے, کسی کو قتل کر کے, کسی کا مال کاٹ کر جہنم میں نہیں جائیں گے, بلکہ حسد ان کے اندر پیدا ہوگا کہ اس عالم کا چرچا زیادہ کیوں ہوتا ہے, اس کی تقریر اور اس کی امامت اور اس کی خطابت زیادہ مقبول کیوں ہے, مشہور کیوں ہے, اس سر آدمی حسد کرتا ہے. والعلماء بالحسد والعرب بالعصبیت, عرب جہنم میں جائیں گے عصبیت کی وجہ سے. عربوں میں چار باتیں آج بھی موجود ہیں, زبان, رنگ, قبیلہ اور علاقہ, یہ چار باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان میں عصبیت ہے کہ ہماری زبان فصیح ہے, تمہاری زبان عامی زبان ہے, ہم فلاں قبیلے کے ہیں تم فلاں قبیلے کے ہو, ہمارا رنگ گورا ہے تمہارا رنگ سولا اور کالا ہے, ہم سعودی ہیں یا ہم فلاں علاقے کے تم یمنی ہو سوڈانی ہو, یہ چار عصبیت کی رگیں ہیں جس کی وجہ سے سامنے والے کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. فرمایا کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اور جو بات مجھے بتانی تھی وہ ہے والامراء بالجور, امراء سے مراد ان کے ہاتھ میں زمام حکومت اور انصاف و عدل ہے, جو عدل کی کرسی پر بیٹھے ہیں, جن کے پاس عہدہ ہے, منصب ہے, فیصلہ کرنے کی طاقت ہے, یہ جہنم میں جائیں گے ظلم کریں گے. تو لہذا ظالم کو مظلوم بنا دینا, مظلوم کو ظالم بنا دینا, یہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. تو آج کی دنیا میں پابندی لگ رہی ہے کہ ظالم کو ظالم نہ کہو, مظلوم کو مظلوم نہ کہو, ورنہ تم مجرم ثابت ہو جاؤ. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, ایک بات مجھے عرض کرنی ہے, اسلام انسانی حقوق کا پاسدار ہے. اسلام جو معاہدے کرتا ہے اس کا لحاظ و پاس و لحاظ کرتا ہے, چاہے دشمن سے معاہدہ ہو لیکن اسلام اس کا بھی پاس و لحاظ کرتا ہے. اسلام نے مال کے تحفظ, مال کا تحفظ اسلام نے دیا ہے, جان کا تحفظ, آبرو کا تحفظ, عقیدے کا تحفظ, اسی طرح قسم معاش کا تحفظ, یہ انسانی حقوق ہیں جو اسلام سب کو دیتا ہے. ایک دو مثالیں پیش کرتا تھا کہ بات واضح ہو جائے. اسلام جس سے معاہدہ کرتا ہے وہ معاہدہ نبھاتا ہے, چاہے دشمن سے معاہدہ ہوا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی ہے, سب جانتے ہیں جس کو جنگ بدر کہتے ہیں, عجیب و غریب جنگ تھی ہے, اور اسلام کی سمجھ کے پہلی جنگ تھی جو بہت زبردست خطرناک. اس جنگ کے موقع پر سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک صحابی ہیں جن کا نام حذیفہ بن یمان ہے, اور یہ حضرت حذیفہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رازدار صحابہ میں ہیں. اللہ کے نبی کے راز ان کے پاس تھے, اور خاص طور سے منافقین کے نام اللہ کے نبی نے ان کو بتائے تھے کہ فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے, یہ بتاؤ کہ میں جن کو میں نے گورنر متعین کیا اپنی ریاستوں میں, ان میں کوئی منافق ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہ بتانا کون ہے, بس ہے یا نہیں یہ بتا دو, تاکہ اللہ کے ہاں میں کہیں مسئول نہ ہو جاؤں کہ میں نے منافق کو مخلص مسلمانوں پر گورنر کیسے بنا دیا. حضرت حذیفہ نے کہا, ہاں یہ ایک آدمی ہے, نام نہیں بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا کہ رات پر بے چین رہے, بے کر رہے, تڑپتے رہے کہ میں نے یہ منافق کو ایمان والوں پر ایک ریاست میں گورنر بنا دیا, اللہ کیا جواب کیا دوں گا. اس لیے کہتے ہیں جیسا جس کو ذمہ دار بناؤ مخلص کو بناؤ، مال کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر مرغوب ہو کر کسی کو بھی ذمہ داری نہ دو، اس لیے کہ جتنے غلط کام کرے گا وہ سارے غلط کاموں کا وبال ان بنانے والوں پر بھی آئے گا، چاہے مسجد کے ذمہ دار ہو، مدرسے کے ذمہ دار ہو، کسی جماعت و کمیٹی کے ذمہ دار ہو، ایسے افراد کو بناؤ جو امین ہو، جو اس عہدے تک اس عہدے کو نبھا سکتے ہوں، اس کی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہوں۔ حضرت عمر بے چین و بےکل ہو گئے، رات بھر کروٹیں بدلتے رہے، اللہ نے ان کی اس تڑپ پر، اس رونے اور جو ہے اللہ سے مانگنے پر اللہ نے کھولا، چنانچہ دل میں بات آئی کہ فلاں منافق ہوگا، اس کو صبح اٹھ کر انہوں نے معزول کر دیا اور حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ میں نے فلاں کو معزول کیا ہے، اب بتاؤ اور بھی کوئی ہے؟ تو حضرت حذیفہ کا جواب تھا کہ میں نے نام نہیں بتایا لیکن آپ کا تیر نشانے پہ لگا ہے، لہٰذا آئندہ یہ بھی نہیں بتاؤ گا کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حضرت حذیفہ ہیں، ان کے والد کا نام یمان ہے، یہ دونوں مکے سے چلتے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے نبی کی ابھی ملاقات نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کی ملاقات کی غرض سے مکہ مکرمہ سے چل کر مدینے طرف آ رہے ہیں، راستے میں ابو جہل اس کا قافلہ ملتا ہے، اللہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کے لیے ہزار کی فوج لے کر چلا ہے، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ ہیں، چنانچہ جب ملاقات ہوگی راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں جا سکتے، تو کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ تم جاؤ گے تو ان کی فوج میں لڑ کر ہمارے خلاف لڑو گے، اس لیے ہم تم کو جانے نہیں دیں گے۔ پھر یہ کہا کہ اگر جانا ہی چاہتے ہو یہ شرط پر، اس شرط پر تم جا سکتے ہو کہ جا کر ان کی فوج سے ملو گے، ان کی فوج میں مل کر ہمارے خلاف لڑو گے نہیں، ہمارے خلاف جنگ نہیں کرو گے۔ انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے، جی ملاقات کریں گے، لیکن ان کی فوج میں مل کر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں، جو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت صحابہ کے ساتھ آئے اور صحابہ سے ملاقات ہوئی اور صحابہ کو سارا ماجرا سنایا، تو صحابہ نے اللہ کے نبی کے پاس ان کو لے کر حاضر ہوئے، اللہ کے نبی یہ حذیفہ اور ان کے والد یمان ہیں، ابو جہل سے یہ شرط کر کر آئے ہیں، لہذا وہ تو دشمن ہیں، ان کی شرط نبھانا کیا ضروری ہے، لہذا ابھی ضرورت ہے آدمی کی، اس لیے کہ ہزار ادھر ہیں، ادھر 313 ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہی ہتھیار ہیں، یہاں صرف جو ہے 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، سب کے پاس سواری کا سامان بھی نہیں ہے، یعنی 2 آدمی مزید مل جائیں گے تو ہماری قوت مل جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجیے، ان کو اجازت دیجیے۔ حذیفہ بن یمان بھی کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت مل جائے، وہ تو دشمن ہے، ان کے معاہدہ کا کیا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ دیکھو ہم مسلمان معاہدے کے پابند ہیں، چاہے دوست سے کریں، چاہے دشمن سے کریں، چاہے اپنوں سے کریں، چاہے پرایوں سے کریں، چاہے مسلمانوں سے کریں، چاہے غیر مسلموں سے کریں، جو معاہدہ ہم کرتے ہیں اس کو نبھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم آئے ہو، ملاقات ہوگی، تم چلے جاؤ مدینے، تم ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ معاہدہ پورا کرنا پڑے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی اسلام کے احکام کی پاسداری، اسلام معاہدے کا اتنی پاسداری کرتا ہے کہ دشمنوں سے تمہارا جو معاہدہ ہے اس کو بھی نبھانا ہے، اس لیے کہ اسلام میں معاہدے کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام کے اصول اور احکام ہے، معاہدے کی پابندی ہے۔ ایک اور واقعہ آپ سنیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس فتح ہو گیا اور وہاں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے ایک معمولی سا ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں سے جو کمانے کے لائق ہیں، نہ عورتوں سے لیا جاتا ہے، نہ بچوں سے لیا جاتا ہے، نہ بوڑھوں سے لیا جاتا ہے، نہ جو مذہبی شخصیت ہے ان سے نہیں لیا جاتا، جو کمانے دمانے کے لائق ہیں ان سے معمولی سا ٹیکس سالانہ لیا جاتا ہے۔ وہ لینے کی غرض کیا ہے؟ کہ جس طرح ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں تمہاری جان و مال کی بھی حفاظت کریں گے. اس لیے تھوڑا سا گیس دے دینا. اس پر کافی غیر مسلم خوش ہو کر وہاں زندگی گزار رہے تھے. اچانک حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ فلاں سرحد پر یا فلاں مورچے پر یہاں کی فوج کو لے کر وہاں بھیجنا ہے, لہذا فوج وہاں بھیجیں گے. اب یہاں حفاظت کرنے کے لیے فوج نہیں ہوگی تو ان کی جان و مال کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے سب غیر مسلموں کو جمع کیا جو فلسطین میں رہتے تھے, بیت المقدس میں رہتے تھے, جمع کر کے کہا کہ ہم تم سے قیاس لیتے ہیں اس وجہ سے کہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے. لیکن اب ہماری فوجوں کو ہم نکال رہے ہیں یہاں سے اور فلاں مورچے پر روانہ کرنا ہے, اس لیے ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے پوری طرح جیسے کرنا چاہیے. اس لیے ہم تمہارا ٹیکس واپس کرتے ہیں. تمہارے جو ٹیکس ہم نے تم سے لیے تھے سالانہ واپس لے لو, اسے ہم جو ہے اب تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے, خود اپنی حفاظت کرو. علماء نے لکھا ہے کہ کافی غیر مسلم ان میں سے حضرت عمر کے انصاف کو اور اسلام کے حکم کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تو اسلام ہمارا اس طرح غیر مسلموں سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرتا ہے. تو میرا دوستو, اس طرح اسلام میں جان کی بھی حفاظت ہے. اسلام جان کا تحفظ دیتا ہے, مال کا تحفظ دیتا ہے, اسی طرح جو ہے عزت کا ابرو کا تحفظ دیتا ہے, اس طرح عقیدے کا تحفظ دیتا ہے. اسلام میں سب سے پہلے جان کا تحفظ ہے. اسلام میں جان کا تحفظ کیا ہے کہ میدان جنگ میں بھی اگر تم لڑ رہے ہو تو کسی عورت پر تمہاری تلوار نہیں اٹھے گی, کسی بچے پر تمہاری تلوار نہیں اٹھے گی, کسی بوڑھے آدمی پر تمہاری تلوار نہیں اٹھے گی, کسی مذہبی شخصیت پر جو اپنے عبادت گاہ میں عبادت میں مشغول ہے اسے نہیں مارو گے. یہ جان لڑو گے صرف اس سے جو تم سے لڑ رہا ہے اور تمہاری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس سے تم مقابلہ کر سکتے ہو, لیکن عورتوں کو نہیں مار سکتے, بچوں کو نہیں مار سکتے, بوڑھوں کو نہیں مار سکتے, اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کو نہیں مار سکتے. میرے دوستو, یہ اسلام سکھاتا ہے کہ لڑائی بھی ہو رہی, جنگ بھی ہو رہی ہے, لیکن عورتیں محفوظ ہیں, بچے محفوظ ہیں, بوڑھے محفوظ ہیں, اور مذہبی شخصیتیں, علماء, پادری, احبار اور رہبان جو اس زمانے کے لوگ تھے, ان کے مذہب کے, ان سب کو شریعت عبادت دیتی ہے. کسی کو نہیں مارا جا سکتا. لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, فرمایا کہ کسی انسان کو ناحق نہ مارو. جان کا تحفظ اسلام میں دیا گیا ہے, کسی غیر مسلم کو نہیں مار سکتے. لیکن عجیب حال ہے کہ کسی کسی مارا جاتا ہے اور سمجھتے کہ صاحب ہم جو ہے بہت انصاف سے کام لے رہے ہیں. اب اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. ایک اور مثال مال کے تحفظ کی میں دیتا ہوں. خیبر, غزوہ خیبر آپ جانتے ہیں, اسلام مسلمانوں کا اور اللہ کے نبی کا مقابلہ یہود سے ہوا تھا. جو مدینے سے باہر ایک علاقہ خیبر کا تھا, بڑے مالدار مہاجن تھے وہ, اور بڑے جو ہے کروڑ پتی انسان تھے یہودی. بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینقاع, یہ تین قبیلے مدینے کے قریب میں خیبر میں رہتے تھے. چنانچہ ان سے مقابلہ ہو رہا ہے, انہوں نے بدہدی کی تھی غزوہ خندق کے موقع پر, یا تو ان سے بدہدی کی وجہ سے ان سے مقابلہ کر کے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کیا گیا تھا. وہ سارے یہودی خیبر کے قلعے میں بند ہیں اور صحابہ اللہ کے نبی خیبر کے قلعے کو گھیرے ہوئے ہیں. چنانچہ لکھا کتابوں میں, اسی وقت یہ چرواہا جو سیاہ فام تھا, جس کا رنگ کالا تھا, جو یہود کی بکریاں چرایا کرتا تھا, چنانچہ وہ سوچا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے آدمی ہیں, بڑے نبی ہیں, اور انہوں نے ہمارے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے یہودیوں کے, جن کی بکریاں میں چراتا ہوں, ذرا باہر چل کر تو دیکھو کہ وہ کون آدمی ہے, ان کا کیا پیغام ہے. چنانچہ وہ اپنے بکریوں کو لے کر قلعے کے کسی دروازے سے باہر آیا اور صحابہ کی فوج میں آیا اور آ کے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. لوگوں نے بتایا اس خیمے میں, جھوپڑے میں ہے. اسے وہ جھوپڑا دیکھ کر اور جو وہ خیمہ دیکھ کر تعجب ہوا, یہ کھجور کی پتیوں کا بنا جھوپڑا خیمہ ہے, اس میں اتنا بڑا آدمی رہتا ہے, اتنا بڑا سردار اور اتنے قوم کا بڑا آدمی محمد نبی اس میں رہتا ہے. اسے تعجب ہوا, یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا, لوگوں نے کہا بار بار کہا ہاں اسی میں جاؤ اور جا کے دیکھو. چنانچہ وہ اندر جاتا ہے اور اللہ کے نبی کے سے بڑی ملاقات کرتا ہے. اب ملاقات کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا پیغام ہے, آپ کی کیا دعوت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے توحید سمجھائی, رسالت سمجھائی, آخرت سمجھائی, توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، آخرت کی دعوت دی. چنانچہ اس نے پوچھا اگر میں آپ کا دین و دھرم قبول کر لوں تو میرا مقام کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو ہم سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، اور جو حقوق ہمارے وہی حقوق تمہارے ہوں گے. اس نے تاجو سے پوچھا میں سیاہفام انسان اور کالا بھجنگا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ مجھے ذلیل سمجھتے ہیں، لوگ میری کوئی عزت نہیں کرتے، آپ کا دین اسلام قبول کرنے پر آپ مجھے اپنا بھائی بنا لیں گے اور اپنے سینے سے لگائیں گے اور آپ کے جو حقوق ہیں میرے وہی حقوق ہو جائیں گے. تو اللہ کے اسلام نے فرمایا کیوں نہیں، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب برابر ہیں، کوئی مال اور لوگ کی وجہ سے، خاندان اور قبیلے کی وجہ سے اللہ کے کسی کا مقام نہیں ہے، اللہ کے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تمہارا مقام ہے. چنانچہ اس نے کہا کہ میں اگر آپ کا دین قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا آخرت کے اعتبار سے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اسی معرکے میں، اسی جنگ میں اگر تم شہید ہو گئے، مارے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اس کالے کلر کو اور کالے رنگ کو سب اپنی خوبصورتی سے اور حسن و جمال سے بدل دیں گے، تابانی عطا فرمائیں گے اور تمہاری بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. چنانچہ فور اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا. پھر اس نے پوچھا آپ مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے اسے نماز کا حکم نہیں دیا، آپ نے اسے روزے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا اب ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یہ عبادت، یہ تلواروں کے سائے میں ادا کی جانے والی یہ عبادت ہے، یہ جہاد ہے، کہ تم اس میں شریک ہو جاؤ. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آگے بڑھ کے بات کہہ دی، آپ نے پہلے فرمایا نہ نماز کا حکم دیا نہ روزے کا حکم دیا، بلکہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں جو بکریاں ہیں یہود کی، جس کو تم کرائے پہ چراتے ہو، ان بکریوں کو واپس کرو. اس نے کہا کہ یہ بکریاں تو دشمن کی ہیں، جس کے مقابلے میں آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو آپ کے لیے بہتر مال ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جن سے ہماری جنگ ہو رہی آمنے سامنے ہو، ان سے مال غنیمت لینا تو ہمارے لیے جائز ہے، لیکن تم معاہدے کے طور پہ ان کی بکریاں چرا رہے ہو، لہذا یہ بکریاں لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جاؤ تم پہلے واپس کرو، پھر واپس آنا، پھر پوچھنا، ہم تم کو بتائیں گے. چنانچہ وہ بکریاں لے کر واپس جاتا ہے اور قلعے میں جن کی بکریاں تھی ان کو واپس کرتا ہے اور پھر دوبارہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے. یہاں مجھے بتانا کیا ہے کہ مال کا تحفظ، جن کا مال ہے ان کو واپس کرو، ناجائز طریقے سے آپ دشمن کا باہ بھی نہیں لے سکتے، یہ اسلام کی ہدایات ہے. پھر وہ واپس آتا ہے، پھر آپ فرماتے ہیں دیکھو اس وقت نہ نماز کا وقت ہے کہ تم کو تم سے نماز پڑھاؤں، نہ رمضان ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، نہ جو ہے تم پر تمہارے پاس مال ہے کہ زکات دلاؤ، بس اتنا ضرور ہے اس وقت ایک عبادت ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں ہو رہی ہے، وہ جہاد، اس میں شریک ہو جاؤ. چنانچہ وہ شریک ہوتا ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، فتح ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے معائنہ کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے، کون شہید ہوا ہے، کون زخمی ہوا ہے. چنانچہ صحابہ وہ دیکھا ایک جگہ ایک آدمی شہید پڑا ہے، اس کے بعد صحابہ جمع ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی وہاں تشریف لے کے کیا بات ہے، اللہ کے ایک آدمی ایسا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا ہے، ایک نیا آدمی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا. آپ قریب گئے اور جا کے فرمایا تم نہیں پہچانتے لیکن میں پہچانتا ہوں، اللہ کا نبی پہچانتا ہے، اللہ پہچانتے ہیں، یہ وہ انسان ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدصورتی، اس کے کالے رنگ کو تابانی سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جمال سے بدل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت و فردوس میں اللہ تعالیٰ نے اسے کوثر و تسنیم سے غسل دیا ہے، یہ وہ انسان ہے. میرے دوستوں بتانا کیا ہے، اسلام السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کے دو عبداللہ بن مسعود صحابی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا عبداللہ یہ بیت اللہ بڑا مقدس ہے، اللہ کا مقدس محترم معظم محترم گھر ہے، لیکن سنو اللہ اس گھر کے مقابلے میں ایک مسلمان کی جان اور مال اس کے آبرو کو ٹھیس پہنچانا، اسے نقصان پہنچانا، یہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بیت اللہ اٹھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان کی عزت لوٹتا ہے، کسی کے مال پر حملہ کرتا ہے، اس سے زیادہ بڑا جرم ہے، بیت اللہ کی تقدس، بیت اللہ کے تقدس سے بڑا ہوا ایک مسلمان کی عزت آبرو ہے۔ عیسیٰ میرے دوستو، ہمارے اسلام میں عقیدے کا تحفظ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ عقیدے کے معنی ہے کہ جو آدمی جس دھرم کو مانتا ہے، جس عقیدے کو مانتا ہے، اس کے ساتھ رہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم کو مار کر تکلیف دے کے زبردستی مسلمان بنائیں گے۔ اسلامی دار الاسلام میں اگر کوئی غیر مسلم عیسائی رہنا چاہتا ہے وہ عیسائی رہے، یہودی رہنا چاہتا ہے یہودی رہے، غیر مسلم رہنا چاہتا ہے غیر مسلم رہے، اسے جبر کر کے مسلمان نہیں بنایا جائے گا، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور سے دنیا میں اسلام پھیلا ہے، بالکل بالکل سفید جھوٹ ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ کے اخلاق سے دنیا میں دین پھیلا ہے اور اسلام پھیلا ہے، اللہ صحابہ نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ چنانچہ ہاں اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر دار الاسلام میں اگر پھر مرتد ہوتا ہے، اسے مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے، اگر مرتد ہوتا ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام دار الاسلام میں اگر مسلمان ہو کر مرتد ہونا گویا کہ معاشرے میں فساد پھیلانا ہے، اور جس عصب میں فساد آتا ہے اس کا آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر اسلام الاسلام میں بھی اسلام لانے کے بعد اگر آدمی کو اجازت دے دیا بھی کہ صاحب تم چاہے مسلمان ہو چاہے اور کیا غیر مسلم بن جاؤ، تو سارے مسلمان معاشرے میں فساد پھیل جاتا۔ اس نے فرمایا کہ مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے، اگر مرتد کوئی ہوتا تو اسے ختم کیا جائے گا، لیکن کوئی شروع ہی سے اپنے عقیدے پر رہنا چاہتا ہے، اسے اپنے عقیدے پر رہنے کی اجازت اور گنجائش ہے۔
سال کریں صرف تبصرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر اخبارات دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، واٹس ایپ کی نیوزیں سن لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے وہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی اور اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے سنابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر جینے کی، حق پر مرنے کی، حق کہنے کی، حق سننے کی، حق بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔